مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمد لله 1442 ہجری کے ماہ رمضان مبارک کی آج 21ویں شب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
کیا ہر قسم کے ڈرائیور کو قصر نماز پڑھنی ہوگی؟
ڈرائیور وہی جو مسافر شریف مسافر کے احکام ہیں تو ڈرائیور کو لاگو تو پڑھیں گے نا. 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کے لیے وہ اس نے سفر اختیار کیا تو جب اپنی بستی سے وہ باہر نکلا تو اب یہ کہ یہ قصر نماز پڑھے گا. اور اب یہ ڈرائیور تو 15 دن یا اس سے زیادہ رکتے نہیں ہیں, یہ تو آنا جانا کرتے رہتے ہیں. تو اپنی بستی میں جب تک یہ داخل نہیں ہوتا یہ بھلے پوری دنیا گھومتا رہے, ایک ایک دن دو دو دن تین تین دن یہ مسافر ہی رہے گا.
اصل میں یہ بھی ضروری ہے کہ جہاں یہ جا رہا ہے مسافر ہونے کے لیے کہ ایک ساتھ مستقل اس کی اتنے سفر کی نیت ہو. اگر درمیان میں ٹھہر ٹھہر کے گیا, مثال کے طور پہ ڈرائیور ہے اس کا ارادہ ہے کہ پہلے میں نوری آباد میں جاؤں گا جو 90 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے, پھر اس کا ذہن تھا کہ وہاں سے پھر میں حیدرآباد جاؤں گا جو کم اب فرق ہو جائے گا, تو اس طرح وہ جو ہے وہ اپنا اس کے اوپر جو احکام ہے مسافر کے وہ نہیں ہوں گے, کیونکہ جب وہ 90 کلومیٹر کے اندر گیا تو اس صورت میں وہی مقیم کے احکام اس پر ہوں گے. تو مستقل ایک ساتھ 92 کلومیٹر کا سفر ہونا ضروری ہے.
بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 743 مسئلہ نمبر 15 جب مسافر کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ 3 دن کا ارادہ متصل سفر کا ہو. اگر یوں ارادہ کیا کہ مثلا 2 دن کی راہ پر پہنچ کر کچھ کام کرنا ہے وہ کر کے پھر 1 دن کی راہ جاؤں گا تو یہ 3 دن کی راہ کا متصل یعنی بالکل کنٹینیو ارادہ نہ ہوا مسافر نہ ہوا. تو اب 3 دن کی راہ یہ پرانا حساب ہے, یہ 92 کلومیٹر تقریباً 92 کلومیٹر بنتے ہیں 3 دن کی راہ کے یا 57 میل 3 فرلانگ.
اصل میں جو ہے وہ اس میں اہل الاقتصال کا تذکرہ نہیں ہوا تھا.
جی جی.
اب یہ کہ 3 دن کی مسافت جب آپ نے اہل الاقتصال
یہ نہیں عوام سمجھے گا نہیں یہ جزیے میں 3 دن کے 3 دن میں تو پوری دنیا کا چکر گھوم کے اپنے شہر میں آ سکتا ہے. ہاں 3 دن میں کینیڈا سرا ہے دنیا کا, اس کا سفر 1.5 دن یا اتنے کا ہے کچھ 1 دن یا 1.5 دن کا, لیکن یہ کیا وہ جگہ جگہ اسٹے کرے گا بھائی جیسے اگر اہل الاقتصال کینیڈا جائے تو میرا خیال ہے وہ دنیا کا پورا چکر لگا کے 3 دن میں بلکہ اس سے بھی پہلے اپنے شہر میں آ سکتا. اب تو اس وجہ سے فاسٹ سواریاں آ گئی ہیں کہ مت پوچھو بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
تو والی آیا ہے کہ اگر قرآن پاک پڑھنے کی نیت کی اور کسی وجہ سے نہ پڑھ سکے تو کیا گناہگار ہوں گے؟
نیت کی نیت کا ثواب بلکہ ملے گا اگر نہیں بھی پڑھ سکے تو, نیت کرتے وقت نیت پکی تھی نیت کا ثواب ملے گا گناہ نہیں ملے گا.
اب سوال تھوڑا فیملی سے تعلق رکھتا ہے کہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں 3 بھابیاں ہیں لڑتی رہتی ہیں, ابو بھی سمجھاتے ہیں نہیں سمجھتی ہیں, لڑائی شروع رہتی ہے. اب لگتا یہ ہے کہ ان کو الگ ہونا ہے, کیا کریں؟
تو بھابیاں آپس میں لڑیں تو الگ کا سامان ہو, یہ تو پھر آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو, جان جان کے لڑیں گے, سونی قضیہ جس کو بولتے. بہرحال یہ کہ وہ भाभियों की लड़ाई का तो ये शब्द कमी होता है कि आपस में लड़े लड़ती हैं। इसमें एक वो क्या, एक से सास ज्यादा मोहब्बत करती हो वो शरीफ हो, ज्यादा खिदमत करती हो, दूसरी थोड़ी कमजोर हो इसलिए वो मोहब्बत कम मिलती हो, तो यूं भी आपस में कुछ तरकीब आउट होती हो, कुछ कह नहीं सकते या जो भी वजह हो, बहरहाल एक लड़ाई लड़ाई माफ करो, अपना दिल साफ करो, लड़ना नहीं चाहिए। अब ये जिसने सवाल किया, और अगर ये भाभियों को भी पता है कि हमारे बारे में सवाल है कि तीन भाभियां हर घर में होती नहीं है, इनकी आवाज भी पहचानी जाती होगी, ये याद तो फिर कि फिर चढ़ाई का रुख भाभी ये बोलने वाले की तरफ ना हो जाए, नाराज ना हो जाए।
ये जो सवाल जैसे आया भाभियों वाला, इसमें ससुर अपनी बहू को समझाए, इससे बेहतर ये नहीं होता कि ससुर व बाप अपने बेटों को समझाए? थोड़ा सा एक मोहबा होता है ससुर और बहू के दरमियान, तो अगर ये ससुर डायरेक्टली बहू से समझाने की कोशिश करे, इसमें एक आध दिन तो शायद वो तवज्जो से सुने भी या कुछ हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर वो, अगर वो अपने बेटों को समझाएगा यार तुम्हारी बीवियां हैं, जरा देखो यार घर का माहौल डिस्टर्ब हो रहा है, और वहां कुछ ऐसी कोई अच्छी सूरत बना ली जाए, तो ये आपको नहीं लगता कि ज्यादा बेहतर है?
कुछ कह नहीं सकते, बेटे हैं बच्चे हैं, बाप की इतनी नहीं सुनते आमतौर पर, कि बाप बोलता रहता तो एक सुन निकाल दिया, तो वो बाबू तो बोलते रहते हैं बेचारी क्या करें, सामने वाली ने इसको इतना बोला तो वो मतलब ससुर बोलेगा तो हो सकता है कि वो थोड़ा मोहब्बे की वजह से वकार की वजह से समझ ले, लेकिन ससुर भी ऐसा हो ना पूरा वकार हो ना, तो असल घरों के माहौल आम तौर पे इतने रफ होते हैं कि वो समझाना एक फन है, हकीमाना अंदाज शफकत भरा अंदाज हो तो समझने वाले को समझ में ज्यादा आता है, जारियाना अंदाज बुला बोली और रड़ा रड़ी शोर शराबे जो घरों में होते हैं तो इसमें कौन कैसे समझे माहौल, शायद अगर कहूं कि अक्सर तो अक्सर ऐसा होता होगा घरों में मार धाड़ होती होगी, जंग अजीम छिड़ी रहती है, तो जहन नहीं है ना, मजहबी जहन तो इतना होता नहीं है लोगों का, नमाज पढ़ते हैं रोजे रखते हैं लेकिन जहन नहीं होता, रफनेस बहुत है, अंदाज समझाने का जारे खाना होगा तो समझना मुश्किल, हकीमाना शफकत भरा प्यार भरा और तवज्जो से उसकी बात वो बोलेगी, मैं आप मुझे बोल रहे हैं अब मेरी सुने भी है, चुप कर बदतमीज सामने बोलती है, तो एक बार कह दिया कि लड़ाई मत कर, अब वो कहां लड़ाई छोड़ेगी यार, उसको उसकी बिचारी की सुनी नहीं गई कि लड़ाई मैं नहीं करती वो करती है, मुझे कहना चाहती है और दलाल देना चाहती है, आप तो सुनी नहीं रहे।
अच्छा ससुर की जो मालूमात है, जो ससुर साहब है इनका जो मालूमात का जो जरिया है ये जरूरी नहीं है कि बहू हो, इसकी मालूमात का जरिया इसकी अपनी वाली है या इसकी अपनी बेटी होगी, तो वो या तो अपनी बेटी की सुनकर जहन बना रहा है कि मेरी बहू ऐसी है, या वो अपने घर वाले जो है इसके बच्चों की अम्मी है इसकी बीवी जो है यानी इनकी सास उसकी सुनकर जहन बना रहा है और ये यकीन कर रहा है कि मुझे ये जो दो कह रही है, हालांकि उन्होंने इनके साथ बहुत गुजारा है, उनको सब पता होना चाहिए कि ये जो मेरे साथ बातें हो रही है सब क्या है, तो ऐसे मौके पर क्योंकि ये बहुत अहम फर्द है घर का जो इसको कहते हैं जनाब मिस्टर ससुर साहब, तो इसको मतलब अपनी जो पोजीशन को लेकर जो चलना है ना,
एसएचओ सास
हाँ, मगर वो तो दे दिया, मसला तो ये ना कि घर का सारा निजाम उसके सिफुर्द कर दिया तो अब ये बेचारा हाथ पर झटक कर बैठ गया, लेकिन इसकी मालूमात का जरिया तो जरूरी है कि इसने अपने सारी बहुओं को लड़ते हुए देखा हो।
बेटा भी बोल सकता है कि मेरी बीवी को ये दोनों तंग करती हैं, आप जरा समझाइए, और फिर अब ये क्या इतना डीप जाए कौन कि तंग कौन किसको करती है, हो सकता है जो शिकायत कर रहा है उसकी बीवी तंग करती हो और उस बीवी ने भी अपने शोहर को जो बोला, ये शोहर को पता ये तो काम धंधे पे से आता है तो शिकायत का पुलंदा लेकर हाजिर होती है, तो क्या पता है क्या होता है।
ये है बाबा बहुत अहम मसला, मेरी चंद भाइयों से मुलाकात हुई थी और उन्होंने मुझे कहा था यार जब हम अलग रहते थे ना तो ठीक था, लेकिन साथ रहने के बाद जो है ना हमारा मसला,
मगर ये इलाज सास ससुर की समझ में नहीं आएगा, کہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے کہ یہ ہمارے بچوں کو ہم سے چھین رہے ہیں, الگ کروا رہے ہیں.
نہیں الگ
بولا بھائی,
نہیں میں اس کا کہہ رہا ہوں, میں اس سے ریلیٹڈ بات نہیں کر رہا.
جی
میں اس سے الگ کہہ رہا ہوں کہ وہ جب ساتھ ہوئے نا تو بس وہی کہ وہ جو ان سب کی جو بیویاں تھیں نا, یہ راتوں کو یا دن میں یہ مطلب ایک دوسرے کے ساتھ مسئلہ ہوتا تھا, بچوں کی کہانیاں, اس کی کہانیاں, اس کی کہانیاں سناتی تھی. تو اگر یہ گھر میں جو جس طرف میں آ رہا تھا, اگر اس طرح کے گھر کچھ غیبت سے بچنے کا, چگلی سے بچنے کا, تہمتوں سے بچنے کا, حق پر رہتے ہوئے جھگڑا ترک کرنے کے تعلق سے اگر وہاں پر اس طرح کے درس شروع کیے جائیں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ شاید فرق پڑے گا پردے کی رعایت کے ساتھ کچھ درس کا سلسلہ شروع ہو؟
جی ہاں, بس وہ اب یہ تین بھابھیوں, دیوروں اور بنیویوں اور یہ دامادوں اور سب کے مطلب پردوں کے بھی مسائل ہیں نا, بہت ہے نا, مسائل تو بہت ہی ہیں. مسائل مسائلستان ہے گھر جو ہے نا. تو یہ کہ وہ آپ نے کہا نا جیسے الگ رہتے تھے پھر مکس ہو گئے تو اب لڑائی شروع ہوئی, یہ تو میں مجھے یاد آ رہا تھا کہ ہم لوگ کو مہمان ہے نا, مہمان ویراجی ہم نے بہت پہلے سے سنا ہوا ہے کہ کتیانا باٹوا برادری, یہ بھی ایک مہمنوں میں مشہور برادریاں ہیں. ہمارا گاؤں کتیانا جس کا ٹرین میں اسٹیشن بھی نہیں تھا, تو وہ اور یہ جو صاحب آپ کو اسکرین پر میرے علاوہ نظر آتے رہتے ہیں مسکرا رہے ہیں, یہ باٹوے کے, تو ان کی بھی برادری مشہور ہے. ان کی برادری میں طلاق کم ہوتی ہے, یہ ہم سنتے تھے, ان کی برادری میں طلاق کم ہوتی ہے. کتیانہ برادری میں, ہماری برادری میں طلاقیں زیادہ ہوتی ہیں. اس کا سبب یہ بتایا جاتا تھا کہ باٹوے والے شادی کر کے الگ رہتے ہیں, جو لڑائی زیادہ تر ساس بہو کی ہوتی ہوگی, نن ساس بہو, وہ پھر تنگ آ کر پھر الگ کا جھگڑا, پھر الگ کے لیے پیسے کا سے لائیں وغیرہ وغیرہ, وہ طلاق ہیں. اور باٹوا میں جھگڑے ہوتے نہیں تھے, رہتے ہی الگ تھے, نعرہ بس باس نہ بجے بانسری, کبھی کبھی ملنے جائے ساتھ سے تو اس میں تھوڑی دیر کے لیے اس میں لڑائی کا چانس کتنا. یہ ہے حکمت کی بات. اب کرنٹ پوزیشن مجھے نہیں پتا, یہ سنتے تھے ہم. اب ہو سکتا ہے باٹوے والے بھی گھر میں ساتھ رہتے ہوں تو کہہ نہیں سکتے, اور یہ پھر ان میں بھی پھر وہ مسائل بڑھ گئے.
الگ ہونے کا رجحان تو یہاں بھی ہے. اصل میں آپ جو کتیانہ کمیونٹی تھی نا, وہ اس کی شادی تھوڑی سستی ہوتی تھی, باٹوا کمیونٹی کی شادی بہت مہنگی ہوتی تھی.
تو باٹوا والے مالدار ہوں گے,
مالدار نہیں بابا, گھر
نوکری پر
لڑکی والوں کو گھر دینا پڑتا تھا نا. اس میں ہماری برادری میں جہیز اور یہ گھر اور گھر سامان, اس کے بھی جھگڑے کم نہیں ہوتے تھے. لیکن یہ ابھی حال ہی میں میری کچھ اس طرح کی برادری والوں سے ملاقات ہوئی تھی, یہ رجحان اب بھی ہے جو آپ فرما رہے نا ریشو, کہ یہ ہے. اور جو الگ ہونے کے تعلق سے یہ چیزیں تھیں, دو تین کمیونٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ اسی عنوان پر بات چلی تھی, تو یہی تھا. لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ ہے تو صحیح, اب مسائل کہاں نہیں ہے,
مسائل کہاں نہیں. لیکن ایک پلس کتیانے والوں کا میں بتاؤں گا, میری کو میں یار مجھے ناراض نہ ہو جائے, ان میں عاشقان رسول کی تعداد زیادہ ہم سنتے تھے.
19 مسجدیں ہمارے کتیانہ,
پیر فقیروں کو ماننے والے, غوث پاک کو ماننے والے زیادہ. اب آگے کچھ نہیں بولتا.
رائے خدا میں دینے والے,
رائے خدا میں تو دینے کے لیے پیسے چاہیے, باٹنے والے مالدار.
کتیانہ آپ کو,
کتیانے میں ٹھیک ہے مالدار ہیں, وہ باٹنے والوں میں زیادہ شاید مالدار.
نہیں مگر کتیانہ والے یہی سنا کہ زیادہ آپ کو جو ملیں گے.
نہیں ظاہر ہے کہ الحمدللہ ہم بھی مالدار ہیں, ہم کتیانے والے, میں بڑا امیر ہوں, کبیر ہوں, وہ شعر سناتا ہوں, میں بہت بڑا مالدار ہوں الحمدللہ. تاہم یہ کہ وہ یہ فرق جو میں نے بتایا نا, کتیانہ اور باٹوا کا,
جی
عاشقان رسول, مزارت اولیاء کی حاضریاں اور بس وہ مدینہ مدینہ کرنے والے کتیانے والوں میں زیادہ.
وہ جو مزار شریف جہاں پتھر تیرتا ہے,
یہ بھی ہمارے گاؤں میں
کتیانہ میں,
آپ کے گاؤں میں کتیانہ میں, نہ آپ نے دیکھا نہ میں نے دیکھا کتیانہ. پیدا تو میں کراچی کا ہوں, پیدائش ہماری میری بھی, لیکن یہ کہ ہمارے یہاں ابراہیم شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ یہ نام تھا, بہرحال بخاری پیر کی درگاہ شاید یہ بولتے تھے, وہاں پتھر. اور اس کے ہمارے ہم یہ مدنی مذاکرے میں اسکرین پر تصویریں دکھائی گئی ہے, پتھر باقاعدہ تیرتا ہے.
ہمارے اسلام بھائی وہاں کے جو ہیں, خاص آپ کی محبت میں آپ کے وہ
پرانا گھر تلاش کر رہے تھے, دیکھنے گئے تھے, اور مطلب یہ کہ ہمارا گھر رسول واڑی یہ سنا تھا. رسول واڑی میں ہمارے آبا و اجداد یا میری ماں باپ دادا وغیرہ وہاں رہتے تھے. یہ کوئی علاقہ تھا رسول واڑی. اب میں نے تو دیکھا ہی نہیں. اب ہمارا گھر پتا کیسے چلے؟ وہ تو بےچارے وہ لوٹ پیٹ کر جب پارٹیشن ہوا نا تو لوٹ مار لگی ہوئی تھی, تو لوٹ پیٹ کر جان بچا کر یہ الحمدللہ نکل آئے اور حیدرآباد میں انہوں نے اتارا لیا اپنا, سندھ کے حیدرآباد میں. اور پھر میں کراچی میں پیدا ہوا ہوں.
30-40 دن رکے تھے حیدرآباد.
بتا دی 30-40 دن حیدرآباد رکے تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی
محمد. یہ ابھی پتھر کا ذکر ہوا تھا,
پانی میں تیرتا ہے پتھر. سبحان اللہ. یہ مزار شریف کا نام میں نے بخاری پیر کی درگاہ بولا تو شاید
یہی کہا تھا.
یہی ہے نا نام؟
جی.
ماشاء اللہ یہ پتھر تیرتا ہی ہے. ان کی کرامت بتاتے ہیں صاحب مزار کے خدا بتر جانے کہ ہمارے کتیانے میں مزار ہے.
آئیے آپ کو کتیانہ کے بھی کچھ دکھاتے ہیں.
دیکھیں پہلے تو شاید حوض میں تھا, ابھی یہ لوہے کے برتن میں اس کو.
حوض والا ادھر ویراول میں تھا.
اچھا
یہاں کا بھی حوض کا سنا تو مجھے ویراول میں بھی ایک تھا.
اچھا ماشاء اللہ بزرگ یہ کرامت ہے. کاغذ کی کشتی ڈوب جائے اور پتھر تیر جائے, اللہ کی شان
ہے. شیخ طریقہ امیر السنت کے آبائی گاؤں کتیانہ میں حاضر ہوئے ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ مسجد ہے کہ جو امیر السنت کے دادا کے وقت کی ہے, غالباً انہوں نے بنائی تھی. یہاں پر یہ حوض بنی ہوئی ہے. یہ گھر کے باہر کا ویو ہے. یہ باہر نکل کر یہ اس طرح سے ہے. یہ تھوڑی سی جگہ کھلی ہوئی ہے, یہ بھی اس کے اندر ہی آتی ہے. یہ یہاں تک یہ پورا آخر تک یہ گھر ہے. اور اس کے بعد پھر بیچ میں ایک گھر ہے دوسرا ہے وہ, اور اس کے بعد ڈائریکٹ آ جاتی ہے وہ شور مسجد. یہ ہو گئی مسجد. یہ اوپر ٹیرس پر بھی اس طرح سے یہ روم وغیرہ بنے ہوئے ہیں, اور سامنے ہی بالکل مسجد ہے.
یہ بتا رہے ہیں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ دادا جان نے ہیں.
میرے دادا نے مسجد بنائی تھی.
مسجد بنائی تھی.
سنا نہیں ہے میں نے.
کہا جاتا ہے.
اچھا کہا جاتا
ہے. اور یہ اپنا مکان تھا.
میں نے دادا کو دیکھا بھی نہیں ہے, سنا بھی نہیں ہے کہ مسجد انہوں نے بنائی. اللہ کرے بنائی ہو تو ٹھیک ہے, صدقہ جاریہ ہے.
اور اپنا مکان نہیں بتایا.
ماشاء اللہ الحمدللہ. ہمارا مکان بتایا.
ہاں
ڈائریکٹ کھلے لفظوں میں نہیں ہے
جی
کہ یہ ہمارا آبائی گھر ہے. ماشاء اللہ. اب اس گھر کے رہنے والے تو سارے کے سارے 100% دنیا سے چلے گئے. ہمارے اپنے خاندان میں اکیلا زندہ بچ گیا ہوں, اور میں کراچی میں پیدا ہوں. اللہ پاک سب کی بے حساب مغفرت کرے, میری بھی بے حساب مغفرت کرے. جب تک زندگی ہے گزارے دنیا میں رہنا ہے. اللہ پاک اپنی رضا کے سائے میں زندہ رکھے, اور اپنی رضا کے سائے میں ایمان پر موت عافیت کے ساتھ مدینے میں جلوہ محبوب میں گنبد خضرا کے سائے میں نصیب کرے تو کیا بات ہے. صلو علی
الحبیب. میرا یہ سوال ہے کہ بدھ کو ناخون تراشنے چاہیے یا نہیں تراشنے چاہیے؟
جائز ہے, لیکن یہ کہ بدھ کو ناخون کاٹنے کی ممانعت کی ایک حدیث ہے. حدیثوں کے درجے ہوتے ہیں, تو وہ اس طرح مطلب یہ کہ وہ حدیث اس درجے کی نہیں ہے, ضعیف درجے کی ہے. یہ محدثین کرام کی مطلب یہ وہ درجہ بندی ہیں. تو اس میں یہ کہ بچنا چاہیے کہ برس یعنی کہ سفید داغ نکل جانے کا اندیشہ ہے. تو یہ کہ نسبت سرکار سے نا اس قول کی صلی اللہ علیہ وسلم, تو ایک محدث صاحب جو ہے انہوں نے جب یہ حدیث سے پاک دیکھی اور اس کی اسناد پر غور کیا, ان کو بدھ کو ناخن کاٹنے ہوں گے, انہوں نے کہا کہ حدیث تو ضعیف ہے نا. انہوں نے ناخن کاٹ لیے اور ان کو وہی سفید داغ نکل آئے. اب پریشان ہوئے, رات سوئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. سرکار نے فرمایا تم نے حدیث کی سند تو دیکھی کہ ضعیف ہے لیکن یہ نہیں دیکھا کہ نسبت کس کی طرف ہے. قول کو میرا وہ بیان کیا گیا تھا نا, اس طرح کی حکایت لکھی ہے فتح رضویہ شریف میں. پھر خیر سرکار کا کرم ہوا اور وہ صحیح ہو گئے, صحت مل گئی. اس لیے وہ بعض لوگ جو ہر بات میں ضعیف ہے حدیث ضعیف, یہ جو تھوڑا بہت علم رکھتے ہیں وہ, یا جو مطلب دل میں کچھ پیٹ میں جن کے درد, وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ضعیف کے معنی کیا ہے. ضعیف تو ہمارے بوڑھے کو بولتے ہیں یوں جو چلتا ہے, ضعیف کمزور. تو یہ ایک حدیث کا درجہ, جیسے صحیح حدیث. تو صحیح حدیث کے مطلب یہ تھوڑی کہ اس کے علاوہ جو دوسری حدیث ہیں وہ غلط ہیں, نعوذ باللہ من ذلک. تو یہ بھی ایک حدیث کا درجہ ہے, جس کو یوں بولے کہ کوالٹی, شاید کہ یہ سپر کوالٹی. یعنی روایت کے حساب سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی ارشاد ہے وہ سپر بھی سرکار کے قدموں میں گر جائے تو اجازت ہے اس کو. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو وہی ہے, وہ کیا ہے, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, کہ محبوب کریم اپنی مرضی سے نہیں بولتے, صرف وہی بولتے ہیں جو ان پر وحی کی جاتی ہے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی فرمانا ہے حق ہی ہے, حق کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
باقی کچھ آیتیں ہیں جو بندہ فارورڈ کرتا ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ یہ 10 لوگوں کو شیئر کریں, آپ کو آپ کے گھر میں خوشی آئے گی. ایسے میسیجز فارورڈ کرنا کیسا, برائے مہربانی مجھے رہنمائی فرما دیجیے.
یہ تو ایک لالچ ہے مطلب, اور غلط ہے. کیسے پتا چلا اس کو خوشی آئے گی گھر میں, یعنی بیٹا پیدا ہوگا, شاید یہ خوشی کے معنی لیتے ہوں گے. تو بے اولاد جلدی جلدی وائرل کرے, جو اولاد سے تنگ ہو تو پھر وہ شاید یہ سوچ کر نہیں اتنے سنبھلتے نہیں ہے, پھر ایک اور کہاں رکھوں گا. یہ بھی ہو سکتا. تو یہ جھوٹی باتیں جتنی بھی رسکی ہوتی ہے. میں کبھی کبھی دعا دے دیتا ہوں, مجھے لگتا ہے کہ یہ نیکی کی دعوت ہے, اس معنی شاید عام ہو جائے. تو مجھ سے جو محبت کرتے ہیں ہو سکتا ہے وہ اس کی ہرس کریں کہ یا اللہ, جو جیسا بھی پچھلے دنوں کے جو 12 کو وائرل کرے کم از کم, تو اس کو اس سے پہلے موت نہ دینا جب تک تیرے محبوب کا جلوہ نہ دیکھ لے. یہ دعا دینا اور چیز ہے, یہاں کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ خوشی حاصل ہوگی, یا دعا ہے. ایسی جو نا اس کے جو خوشی حاصل ہوگی یا اس طرح کا, تو اس کو وائرل نہ کیا جائے. ہاں وہ اگر کوئی حدیث پاک ہے دیکھ لیا جائے, علماء سے مشورہ کر لیا جائے کہ یہ حدیث واقعی یعنی کہ ہے بھی یا کوئی من گھڑت بات ہے. وہ بھی شرعی بات ہو نا, حدیث کے نام پر, آیت کے نام پر, یا کوئی مسئلے کے نام پر, تو یہ علماء کی منظوری کے بغیر اس کو آگے نہ بڑھایا جائے. کئی باتیں غلط ہوتی ہیں, یا حدیث حق ہوتی ہے, ترجمے میں گڑبڑ ہوتی ہے, یا اس کی شرح پیش کرتے ہیں, شرح میں ڈنڈی مار دیتے ہیں. جیسے وہ آسمان والا تم پر رحم کرے گا, اس کو کہہ دیں گے اوپر والا, یہ گڑبڑ ہوئی نا ترجمے میں.
میٹھے میٹھے امیر علیہ السلام شیخ طریقت دعوت برکات العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایک جگہ نماز ادا کی ہے, یہ کارپٹ ہے, کارپٹ کے نیچے یہ فوم ہے, یہ نرم ہے, سجدہ کرنے میں ٹھیک ٹھاک آزمائش مجھے تو محسوس ہوئی. اب یہ کئی مساجد میں نظر آ رہا ہے, جو حساس طبیعت کے ہیں ان کو دیکھا کہ بہت زیادہ زور لگاتے دباتے, اور وہ مطلب وہ بھی ایک عجیب سی سچویشن بنتی ہے. اور ایک تعداد ہے جو ایک نارمل جو ہے وہ سجدہ کر رہی ہے, اس میں پیشانی مزید دبائیں تو دب جائے گی. اس میں ایک میری گزارش تھی, میں نے کمیٹی والوں سے بات کی, اگر آپ اس میں کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں. جیسے یہ صف ہوتی ہے, تو ہم صف میں سے اگر جیسے یہ ہے چار فٹ کی, اگر یہ صف ہے 4.5 فٹ کی, پھر یہ ایسا کیا جائے کہ یہ فرنٹ پہ ہم فٹ 1.5 فٹ سجدے والی جگہ کو, یہ اس کے نیچے کوئی چیز نہ بچھائی جائے, تو کیا اس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں؟
اللہ اکبر. یہ کارپیٹ پر نماز پڑھیں یا پارک کی گھاس پر نماز پڑھیں یا گدڑی پہ نماز پڑھیں, ایسی نرم چیزیں, تو ان پر سجدہ کرنے میں واقعی آزمائش ہوتی ہے. اور سجدہ کرنے میں پیشانی کا زمین پر جمنا یہ ضروری ہے کہ اتنا دبائے, ویسے اگر کوئی ایسی موٹی چیز ہو تو اتنا دبائے کہ اب دبائے گا تو نہیں دبے گی. اب سب کو یہ مسئلہ پتا نہیں ہوتا, پیشانی جمتی نہیں, وہ ادھر ادھر چھوڑ دیتے ہوں گے تو گیا. ہڈی ناک کی لگے یہ واجب, اور پیشانی یہ سمجھو فرض ہے لگانا, سجدے کی حقیقت ہے. اس لیے وہ کارپیٹ پتلا جو آتا ہے نا, یہ اگر لگانا یہ کارپیٹ تو پتلا لگائے. اور اگر یہ جیسے انہوں نے فرمایا کہ اتنا حصہ امام کی جگہ پر کاٹ کر ٹکڑا کاٹ لیا جائے تو کیسا. اب یہ کسی نے اب اس کو مسجد میں وقف کیا ہوگا, اب اس پہ تصرف بھی کیسے کرے. پھر یہ کہ بے شک زمین پر سجدہ کرنا یہ مستحب ہے, کچھ بھی نہ بچھا ہوا ہو مستحب ہے. تو یہ تصرف اپنی ذاتی چیزوں نہ اس کو آدمی آگے پیچھے کچھ کرے, مسجد کے معاملات میں انٹرفیئر کرنا ٹھیک نہیں. تو کمیٹی بھی اپنے روب سے کر لے گی ٹکڑے, پھر سردی آئے گی تو پھر کہاں جائیں گے, مدینے, وہاں بھی کارپیٹ ہوں گے تو سردی میں تو مشکل ہو جائے گا ننگے سر. یا امام صاحب کو نزلہ ہو گیا تو کیا کرے گا, ننگے فرش پر پھر اس کو تکلیف ہو جائے گی. اچھا پھر یہ کہ ہر دوسرا آدمی سوال کرتا رہے گا کہ یار یہ کیا مطلب نیا مسئلہ ہے, پھر پتا چلا فلاں نے بولا تھا, ارے یار داؤد عیسیٰ والے نئی نئی باتیں کرتے رہتے. تو پھر یہ کہ یوں ہوگا, حالانکہ کتابوں میں لکھا ہوا کہ بغیر یعنی کچھ بھی بچھا ہوا نہ ہو ننگے فرش پر سجدہ یہ مستحب ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کچھ بھی نہیں بچھاتے تھے, اس پر سجدہ کرتے تھے. اب یہ کہ یس عوام کو تو پتا نہیں ہے نا, پھر خامہ کا تنفیر کی صورت بنے گی, لوگ بحثیں کریں گے. تو اپنے گھر میں اپنے چپ چاپ کرتے رہیں, اور مسجد میں یہ ایک ایسے موقع پر کہ مصلی بچھا ہوا. اب میں بھی جب مسجدوں میں بیانات کے لیے جاتا تھا کسی دور میں, جب شورا بھی نہیں تھی, خط پرانی بات کر رہا ہوں شروع کی, اب ایک ویسے ہی مسلح موٹے موٹے مسلح جو حج پر جاتے ہیں وہ مسلح لاتے ہیں عام طور پر, شاید مسجدوں کے لیے یا امام صاحب کے لیے. اب امام صاحب نے مسلحوں کی دکان کھولے تو جس کو دیکھو مسلح اور تسبیح لیے چلا جا رہا ہے, ایک 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 مسلح جب بٹ جائے گا دوسرا ہٹا لے گا, اور امام صاحب عبادت کرتے رہیں گے مسلح پر. تو دیو مسلح دیو مسلح, تو یہ صحیح بولتا ہوں, تھپیاں لگاتے تھے مسلح کی, میں کیسے اس میں نماز پڑھوں کیسے سجدے کروں.
اس میں بھی جو نا ایک مسلح موٹا ہوتا ہے جو تھپیاں ہوتی ہیں.
تو آپ جیسوں کو جو مسلح آپ جس طرح ہیں, مسلح اگر کوئی دیتا ہے نا تو اس کے پیچھے تھوڑی سی اس کی یہ لوجی کی ہوتی ہے, وہ مسلح شاید واپس لے جاتے ہیں, اور ان کو ایک یادگار ان کے پاس زندگی بھر کے لیے ہوتی ہے کہ یہ وہ جان نماز ہے یا وہ ہمارا وہ مسلح ہے.
اس وقت ہوتا ہوگا آپ کو کسی نے بولا؟
نہیں نہیں
بابا, یہ حسنِ ظن بابا وہ بزرگوں کے ساتھ ہی حسنِ ظن قائم ہوتا ہے.
وہ
نہیں
اس میں یہ ہے کہ آپ ویسے بھی چلے جائیں گے نا تو امام صاحب کا جو ہوتا ہے نا اپنے جو وہ حصہ ہوتا ہے وہاں تین چار مسلح پڑے.
عام امام کی بات نہیں کر رہا, امیر سود کیا فرما رہے
ہیں, عام امام کی بات کر رہا ہوں.
شہزاد امیر سود میں کہیں جاتا تھا تو لوگ مسلح بچھا دیتے تھے آپ کے لیے, یہ آپ کے لیے بچھا دیتے, اس مسجد کے خاص امام صاحب کے لیے نہیں ہوتا تھا, آپ کے لیے الگ اہتمام ہوتا تھا. نہیں میرے لیے حسنِ ظن ہوتا ہے
کہ
پھر یہ کہیں گے کہ اس پر حضرت نے
کہیں گے مستقل
مستقل کہیں
چند جاتے ہوں گے تو نہیں بازار میں چادر چڑھاتے ہیں تو ہم مسلح چڑھا دیتے ہوں گے, پھر کوئی حاجی صاحب ہے تو وہ رکھ دیتے ہوں گے, کہیں ایسا ہو سکتا ہے عرف ہو اور یہ امام صاحب بھی بےچارے مسئلہ پتا ہو تو ہٹا دیں, اللہ بہتر جانے, یا پھر کشتی کرتے رہتے ہوں گے. واقعی کشتی کرنی پڑتی ہے, دبتی نہیں ہے پیشانی, بہت آزمائش ہوتی ہے. تو خیر میں تو شروع میں تو میں بھی یہ گزارے گئے, اتنی شہرت تو نہیں تھی نا میری, تو پھر تھوڑی جھجک اڑی سمجھ پڑی, نہیں تو میں ہٹا دیتا تھا تھپے مسلح گئے میں کیا کروں گا, یا جہاں ممکن ہوتا لوٹ بھی دیتا تھا کہیں بھائی تھپا لوٹے تو اتنا بڑا ڈپا ہو جائے, یہ ہٹا بھی دیتا تھا, کچھ اوپر سے ہٹا دیتا تھا, اس طرح کچھ میں ترکیب کر کے نماز پڑھتا تھا, اکلتی نہیں تھی نماز, کیسے پڑھے اس بات. تو ایسا کرنا نہیں چاہیے. مسلح بھلے بچھائیں, مسجد میں یہ مسلح نہیں ہوگا تو لوگ باتیں کریں گے, فرش ننگا چھوڑ دیں گے نا, اور پھر سردی میں تو واقعی تکلیف بھی ہوتی ہے, نماز آدمی نہیں پڑھ سکتا. تو یہ مسجد کا ایک ٹرینڈ ہے کہ اس میں کارپیٹ ہے یا یہ دریاں یہ بچھاتے ہیں,
حرج بھی نہیں, فوم نہ رکھیں
بس پتلی ہو,
مسلح کے
پتلی پتلے کارپیٹ آتے ہیں اس سے
اپنے
کہ وہ دبانے کی نوبت ضرورت ہی نہ پڑے
اپنے فیضان مدینہ میں.
ہاں الحمدللہ.
اب عام لوگوں کے تاثر یہ ہوتا ہے جب بھی آپ کسی کے گھر میں جا کے جیسے آپ کہیں کہ نماز, تو اس نے پہلا کام نماز کے نام پر جو ہے نا آپ کے لیے جائے نماز یا مسلح ڈھونڈ کے لانا ہے. جب آپ اس کو کہیں گے نہیں مجھے مسلح کی ضرورت نہیں ہے, جا نماز کی ضرورت نہیں ہے, تو تھوڑی دیر کے لیے اس کو دے گا تو حیرت ہوگی کہ یار یہ نماز پڑھ رہے ہیں مسلح کی. اب اس کو تھوڑا سا ذہن دینا پڑے گا کہ بکے وہ ننگی فرش پر سجدہ کرنا وغیرہ. عام آدمی کو عام نہیں کو پتہ نہیں, ایسا فیل ہوتا ہے کہ یار یہ خالی زمین پر جو ہے نا گھر کی بھی نماز نہ پڑھا ہوا ہے, پتہ نہیں پاک ہوگی کہ ناپاک ہوگی, مسلح پہ نہ جا نماز پڑھ نماز ہوتی ہوگی. یہ عام لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے.
میرا تو ایسا آزمائش ہوتی تھی کہ میں جیسے قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا, یہ میری کوشش سنت بھی ہے, تو میں جیسے پوچھوں نا اور چپل اتارنے کے لیے بھی تو میں قبلے کا ڈائریکشن پوچھوں تو بعض اوقات مسلح لاؤ مسلح کہاں مسلح کی طرح. اب میں تو شربیر مطلب میں کئی بار ایسا چپ چاپ جو سمجھ میں آئے وہی میں بیٹھ جاتا یار یہ بےچارے پھر بھاگ دوڑ کریں گے قبلہ پوچھوں گا یہ سمجھیں گے کہ نماز پڑھیں گے.
یہ سیم واقعات بابا ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں. جیسے گھر میں داخل ہو نا تو پوچھے کہ جوتے اتار رہے چپل اتار رہے قبلہ کس طرف ہے, تو وہ قبلے کے لیے وہ پہلے جانے نماز منگاتے ہیں, وضو بھی کریں گے آپ پھر پوچھیں گے جوتے اتارے قبلے کی طرف جوتوں کا رخ رکھنا چپل کا. تو یہ ہے عام لوگوں کا ایک رجحان ہے. صلو علی الحبیب.
کیا کرنا چاہیے, مسلح لے کر آئے تو اس کو منع کر دیں یا اس کے اوپر جو ہے وہ کسی کے گھر گئے مثال کے طور پر
موقع کی مناسبت. اچھا وہ جب نماز نہیں پڑھنی تب تو ان کو کہیں گے نا کہ ابھی نماز پڑھنی, مسلح اس کا استعمال کر لینا چاہیے, یہ پوزیشن دیکھ کر انہیں اس کا دل شکنی ہو سکتی ہے. وغیرہ مسلح بھی ایسا لاتے ہیں, کعبہ شریف بنا ہوا ہے, سبز گنبد شریف بنا ہوا ہے, اس پہ دل نہیں کرتا کہ آدمی پاؤں رکھے, پاؤں نہیں رہیں گے اس تصویر پر تو گھٹنے رہ جائیں گے. اب اس میں بعض اوقات میں تو مدنی پھول بھی پیش کیے ہی ہوں گے میری.
بابا یہ والی بات آپ جس کو سمجھائیے نا جو ابھی ارشاد فرما رہے اس کو خوشی ہوتی ہے,
کبھی اختلاف کیا ہو یاد
نہیں, اچھا لگا ایسا لگتا اس کی توجہ نہیں تھی, اس کو اچھا لگتا ہے کہ ہاں کعبے کا فوٹو ہے.
نہیں یار فریم لگا کر ہم لوگ یہاں اس کو سر پہ رکھتے ہیں, اتنا احترام کرتے ہیں, اسی کو یار یوں مسلح یوں اٹھا کر کے بچھا دیا, پھر یوں کر کے اٹھا کر کے پھینک دیا, کعبہ بنا ہوا ہے سبز گنبد بنا ہوا ہے, تو کبھی دیوار پہ اس کو رکھتے ہیں کبھی قدموں میں بچھا لیتے ہیں, لگا کیا رکھا ہے. یہ میں سب کو بول رہا ہوں, میں ان کو بول رہا ہوں جو عاشقان رسول ہے جن کے دل میں ادب ہے, ان کو بولتا ہوں لگا کیا رکھا ہے, فریم بنا کے اس کو سجاتے ہو, اسی کو پھر پاؤں کے نیچے یار بچھا دیتے ہو, اس کو اسی جگہ رکھو جہاں اس کی جگہ, فریم بنا کے رکھو مدینہ مدینہ اس کا احترام کرو. باقی مسلح پہ یہ تصویریں کعبے کی اور سبز گنبد کی نہ ہو, دیکھو میں ناجائز نہیں کہہ رہا مگر یہ کہ وہ بعد اب با نصیب, اتنا میں جانتا ہوں ہم مزہ نہیں آتا, دل نہیں کرتا ہے, ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائیے. اعلی حضرت کا یہ کلام کا مصرعہ ہے, صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد.
17 رمضان ہے, جمعہ کا دن ہے اور 30 اپریل ہے, یہ تربوز ہم نے لنڈی کوتل سے لیا ہے, لنڈی کوتل سے نارتھ مہاد آباد سے, دیکھ کر کے مسئلہ ٹھیک ٹھاک ہے اور آپ یہ تربوز ہم لے کر کے آئے تھے, اب یہ پیس ہم نے کاٹا نہیں ہے دیکھیں آپ, اور جب ہم نے اس کو کاٹنے کی کوشش کی ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر انہوں نے یہ دیکھیں یہ باقاعدہ پوری کوٹنگ لگی ہوئی اس کے اوپر, یہ دیکھیں آپ یہ فرڈ ہے اس کے اوپر, یہ تربوز کے اوپر کوئی کوٹنگ ہے پلاسٹک ہے کاغذ کا بھی کوئی چیز ہے, یہ دیکھیں آپ क्योंकि ये कोटिंग करके बेच रहे हैं। बाहर ये बिल्कुल काला तरबूज लगता है, जैसे पका हुआ तरबूज है, लेकिन इसके कलर देखें आप, दो ये एक ही तरबूज के, ये देखें आप, अल्लाह आलम, एक पेपर है, एक कागज है, प्लास्टिक की क्या है, केमिकल का रेप है।
इसको काला नहीं, डार्क ग्रीन कर दिया है ये कोटिंग करके इसको, वो मतलब इसका डीम कलर है, और गाहक जो है वो खूब सब्ज छिलका वो पसंद करता है। ये खूब इसको कुछ लगा कर इन्होंने, कोई ऐसा रहता है केमिकल है कोई, इसकी इन्होंने कोटिंग की है तरबूज के ऊपर और ये कर दिया, और ये लाए कटे हुए टुकड़े, इसका मतलब वो टुकड़े करके या कोई टेक्निक से पूरे पर लगा के ये टुकड़े कर देते होंगे सूखने से पहले। अच्छा, अब ये अंदर से जो निकला वो लालम लाल है। अब ये कि जब ये इसके छिलके पर कारीगरी की है, इसको लाल करने में कारीगरी होती है, उसे कलर करते हैं, सेक्रीन लगाते हैं, रंग लाल सेक्रीन ये मिक्स करके इसको इसमें भिगोकर, और ये तरकीब भी इसकी बनी हो तो ताज्जुब नहीं है, क्योंकि लाल तो आदमी पसंद करता, तो कटा हुआ लाल है तो वो खाल कैसी भी हो, तो ये अल्लाह ताला बस हमारे गुनाह माफ फरमाए। और ये जुम्मे के दिन इन्होंने खरीदा है, जुम्मे की एक नेकी के 70 नेकियां हैं, और हजरत मुफ्ती अहमद यार खान साहब ने नकल किया कि एक नेकी 70 नेकी और एक गुना 70 गुना 70 टाइम। आम दिनों में जैसे किसी ने एक गुना किया, एक बार धोखा दिया, जुम्मे को जैसे 70 बार धोखा दिया 70 टाइम, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये एक धोखा भी गलत है ना कि 70 तो और बार बढ़ गया ना उसका, तो ये कर रहे हैं, ये हराम और जहन्नम में लेने वाले काम है, ये बेचने वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये खाली तरबूज के साथ ही तमाशा नहीं करते, और फलों के साथ भी करते हैं, तो तरबूज को तो सूना इंजेक्शन भी लगाते हैं, रंग लगाते तो मैंने देखा है ये बेचने वालों के उसमें रंग होता है, ये करते रहते हैं, ये बहुत पहले देखा मैंने, रेड़ी वाले जो काट के पीस बेचते हैं ना, सुना है कि इंजेक्शन भी लगाते हैं वो सेक्रीन का, तो कोई टेक्निक होगी जो अंदर फैल जाता होगा मिठास उसकी, ये सब गुनाह के काम है। हाँ, अगर जो भी मिलावट है, जो भी इसमें, ये अगर ग्राहक को बोल दिया ना इसमें ये मिलावट है, और अब ग्राहक को पता है और ले लिया उसने, बोलने के बाद जो भी सौदा हुआ वो जायज है, कि ये कोटिंग की भी बता दिया जाए, इसका रंग ऐसा नहीं है, हमने कोटिंग की है, तो ये भी जायज है कि आप खरीदता है तो, इधर बताएंगे तो खरीदेगा कौन, ये गुनाहगार लोग हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, धोखा देना ये मतलब अल्लाह के कहर व गजब को दावत देना है, ना मुसलमान को धोखा देना, किसी गैर मुस्लिम को नॉन मुस्लिम को भी धोखा देना थोड़ी जायज है, हमारे इस्लाम तो अमन का पैगाम देता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
मुझे अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातहू अलिया के वसीले से एक पैगाम देना है, और वह पैगाम ये है कि मैं अक्सर लोगों के व्हाट्सएप स्टेटस और फेसबुक स्टेटस पे कुरान पाक की आयात देखता हूँ, और वो अगर ही गलत लिखी हुई होती हैं, यानी कंपोजिंग गलत की होती है, कोई भी शख्स बैठता है और वो कोई भी कुरान पाक की आयत लिख देता है और उसके साथ उसका तर्जमा लिख देता है और उसको खूब वायरल करने का कहता है, तो मैं अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज करना चाहता हूँ कि आप प्लीज प्लीज लोगों को इस चीज के लिए समझाएं कि इस तरह कुरान पाक की जो गलत आयात भी जाती है, यकीनी तौर पर उसका तर्जमा भी गलत हो जाता है और उसका मफहूम ही बदल जाता है, तो आप मेहरबानी फरमाएं और उम्मत को समझाएं कि इस तरह के काम ना करें, अगर कोई इस तरह की चीजें आप वायरल करनी है तो वो दावत इस्लामी की वेबसाइट्स वगैरह से ले लिया करें, क्योंकि वो उलमाए कराम से जो है वो तस्दीक शुदा होती है।
हर आयत गलत कम्पोज की हुई हो ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन गलतियां होती होंगी, अब जानबूझकर किए ये भी हम नहीं कह सकेंगे, काम ये कि जब आयत मुबारक का कोई वायरल करे भी तो इसको अच्छी तरह चेक करना चाहिए कि इसमें कोई भूल ना रह जाए, और तर्जमा भी कंजूर ईमान से ले, जो भी अपने बुजुर्गों का तर्जमा है, आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह का तर्जमा, ये हमारे सारे मुसल्लमा बुजुर्ग हैं, सारे उलमा इनको अपना बुजुर्ग उलमा अहले सुन्नत عاشقان رسول اپنا بزرگ ان کو تسلیم کرتے ہیں، تو ان کا ترجمہ قرآن ڈالیں، برکت در برکت انشاءاللہ. اور جو خالی عربی جانتا ہے وہ اپنی مرضی سے ترجمہ کر لے تو ایسے ٹھوکر کھائے گا کہ اٹھ نہیں سکے گا. خالی عربی جاننا کافی نہیں ہے، تفسیر پر نظر ہوگی تو وہ ترجمہ کر سکے گا. ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں، آیت میں کون سا معنی یہاں رکھا جائے گا یہ ہر ایک تو نہیں سمجھ سکتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ہمارا نام محمد عثمان کنیش ہے، ہمیں موجود تھکی پیارے باپا جانے گا سے ہمارا ایکٹی پرشن آچے انیک گورا لوکرا بولے راتے بیلا چول اور نوک کاٹا بھالو نائے، ایک کتھا تھی کہ سٹیک.
ان اسلام بھائی کا سوال یہ ہے کہ ہمارے مربی لوگ کہتے ہیں کہ راتوں میں ناخن کٹنا اور بال کٹنا یہ اچھا نہیں، ان کے بارے میں کچھ رہنمائی فرما دے، مدنی پھول ارشاد فرما دے.
ماشاءاللہ، رات کو ناخن کاٹنے میں یا بال کاٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے. فتاوی ہندیہ جلد 5 پیج نمبر 358، مانامہ فیضان مدینہ اپریل 2007 کے شمارے میں بڑی پیاری حکایت شائع ہوئی تھی. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نہایت بہت ہی چہیتے شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اپنے وقت کے بہت بڑے امام تھے، ان سے عباسی خلیفہ ہارون رشید نے رات میں ناخن تراشنے یعنی کاٹنے کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا جائز ہے. ہارون رشید نے کہا اس پر کیا دلیل ہے؟ تو آپ نے فرمایا حدیث پاک میں الخیر لا یؤخر، یعنی بھلائی کے کام میں تاخیر نہ کی جائے، یعنی لیٹ نہ کیا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا نام سید سلمان علی تاری ہے، میں دلی سے عرض کر رہا ہوں. پیارے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں میرا یہ عرض ہے کہ اگر کچھ لوگ ہماری خوشیوں سے خوش نہیں ہوتے ہیں تو کیا ہم اپنی خوشیاں اگر منائیں تو ان سے چھپا سکتے ہیں، یا پھر اگر جیسے ہم کچھ خریدنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو نہیں بتانا چاہتے ہیں، تو اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجئے کہ ہم گنہگار تو نہیں ہوں گے.
اب یہ کنفرم کیسے پتا چلے گا کچھ لوگ آپ کی خوشیوں سے خوش نہیں ہوتے؟ بعض اوقات وہمات ہوتے ہیں، بدگمانیاں ہوتی ہیں، تو ان کا ہی علاج کیا جائے، ورنہ اب عید کے دن خوشی کہاں چھپاؤ گے؟ اچھے کپڑے بھی نہیں پہنو گے، عید کی نماز کے بعد لوگوں سے عید مبارک بھی نہیں کرو گے، خوشی کا اظہار تو ہے. شادی بھی نہیں کرو گے کیا؟ شادی جیسی خوشی تو چھپ کے کرو گے شادی، پھر گزارا ہی نہیں ہوگا، چھپ کر دو. مدینے جاؤ گے تو کیا کرو گے؟ اصل شادی تو خوشی تو مدینے کی حاضری ہے، تو خوشیاں چھپانا مشکل ہے. اب ہنسیں گے مسکرائیں گے، کوئی سی خوشی کے بچہ آئے گا، اپنا اولاد ہوئی تو کہاں چھپائیں گے اس کو؟ ظاہر تو ہو ہی جائے گا. تو یہ کہ خوشی چھپی رہ نہیں سکتی، تو اس لیے اپنا ذہن ہی بنا لیا جائے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، ہمیں وہم ہے کہ سامنے والا ہم سے خوش نہیں ہو رہا. وہم ہوتا بعض اوقات، وسوسے سے پالنے نہیں چاہیے، اور کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی کرنی بھی نہیں چاہیے، اور سبھی کو چاہیے کہ کسی مسلمان کی خوشی پر حسد بھی نہیں کرنی چاہیے، برا بھی نہیں منانا چاہیے، خوش ہونا چاہیے. خوشی حاصل نہیں ہوتی تو کم از کم اظہار نہیں کرنا چاہیے. یہ ہوتا ہے کہ بعض وقت کسی کی خوشی سے زیادہ، کہ خوشی تو آپ کی ہے نا، دوسرے کو خوشی ہوئی ضروری تو نہیں ہے نا. اب کسی کی شادی ہو، بارات جا رہی ہو، اچھلتے کودتے خوشیاں مناتے ہوئے، اب کوئی بوڑھا دیکھے 80-90 سال کا، آپ بولو گے یہ بھی خوشی میں ہمارے ساتھ یوں یوں کرے تو یہ کیسے کرے گا؟ بےچارا وہ حسرت سے خالی دیکھے گا، میرے دن تھے جو گزر گئے، اب اس کی باری ہے. تو یہ کہ ہر ایک ہر ہماری خوشی میں شریک ہو جائے یہ ضروری تو نہیں ہے. یہ الفاظ میں لوگ بولتے ہم بھی آپ کی خوشی میں شریک ہیں، یہ بولتے ہوتے سوچ لینا چاہیے کہ واقعی خوشی کی کیفیت ہے یا نہیں ہے. یا کسی کا انتقال ہو جائے تو بولتے ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں، اب اس کا رونا بند نہیں ہوتا اور آپ کی ہنسی بند نہیں ہوتی، اور آپ بولتے ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں. اس سے کھانا نہیں اترا جا، نوالا نہیں اترتا غم کے مارے، آپ کہ ڈٹ کے کھا کر آئے ہوئے اور بولتے ہیں ہم آپ کے غم میں بڑے برابر کے شریک ہیں. یہ مطلب اس طرح کی باتیں بار ہر آدمی کو جھوٹ میں ڈال دیتی ہیں، تو بولا ہوا ہے کچھ نہیں. مفتی اعظم ہند مولانا مصطفی رضا خان شہزاد اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار کسی کو وہ تعزیت املا کروائی لکھوائی. وہ لکھنے والے بھی عالم صاحب تھے، انہوں نے لکھی تعزیت، تعزیت نامہ. پھر آپ نے اس کو چیک کرنے کے لیے لیا، سائن کرنی ہے تو چیک تو کرنا پڑتا ہے، چاہے یہ خالی آنکھیں بند کر کے لوگ فارم پر سائنیں کر رہے ہوتے ہیں، چیک کرنا چاہیے. اگر نہیں آتا تو کسی جس نے دیا قابل اعتماد آدمی کو دکھا دے، پوچھتے کوئی یار اس میں کوئی ایسی کمزور بات تو نہیں، یا پڑھ کے سنا دے کہ آپ سائن کر رہے ہیں اس پر، یہ میری طرف سے. تو خیر، تو یہ اپنے حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ نے اس کو چیک کیا، اس میں لکھا تھا کہ آپ کے فلاں، یعنی سمجھو گے آپ کے والد کے انتقال پر مجھے بہت افسوس ہوا. یہ عام ہو رہے ہیں، اس میں تو ہم تو سمجھتے ہیں نو پرابلم، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بلکہ ہم تو بولتے ہیں بہت ہی افسوس ہوا. تو سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ تو ولی اللہ تھے اور صاحب تقویٰ تھے. آپ نے فرمایا کہ یہ لفظ بہت کاٹ دو اور یہ رہنے دو کہ افسوس ہوا. یہاں یہ سیکھنے کو ملا کہ حضرت مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ کو ان کی وفات پر افسوس ضرور ہوا تھا، لیکن اتنا افسوس نہیں ہوا تھا جس کو یہ کہا جائے کہ بہت افسوس ہوا. اور ہم تو بہت مزہ آیا، بہت اچھا تھا، بہت خوش ہوں آپ سے، میں بہت خوش ہوں، بہت سر درد کر رہا ہے، بہت بخار ہے، بہت سستی ہو رہی ہے. یہ لفظ بہت ہمارا یعنی کہ محاورہ ہے، ہماری گفتگو کا حصہ ہے، اور ہمیں یہ بالکل بھی شعور نہیں ہوتا کہ لفظ بہت کہاں بولنا اور کہاں نہیں بولنا. اچھا میں تو تعزیتیں کرتا رہتا ہوں نا، میں لفظ افسوس بھی عام طور پہ نہیں بولتا، یا کسی کا بیمار پر جب ہوتا ہے تو بولتا ہوں، دکھ ہوا مجھے، افسوس ہوا مجھے، آپ سے ہمدردی ہے، یا مجھے واقعی یعنی کہ جب کیفیت ہوتی ہے مجھے بہت افسوس ہوا، اچھا آپ کا جوان بیٹا اس طرح حادثے کا شکار ہو گیا وغیرہ. یعنی کہ لفظ بہت بولنے پر بھی احتیاط کرنی ہے، افسوس بولنے پر بھی احتیاط کرنی ہے، ورنہ میں خالی دعا دے دیتا ہوں صبر کی تلقین کر. لفظ افسوس جب کیفیت ہی نہیں، اب روز جو اتنے سارے مریضوں کا اور مطلب ہوتا ہے واسطہ، اور کتنے تعزیتیں کرنی ہوتی ہے ڈیلی تقریباً، تو اس میں اب آدمی مطلب افسوس کی کیفیت عام طور پہ رہتی نہیں. اب گورکن جو ہوتا ہے، اب اس کو افسوس ہوگا یا خوشی ہوگی کسی کی موت پر، جب گا کے جائے گا میت لے کر یا دفنانا ہے تو پیسے ملیں گے، قبر کھودنے کے پیسے ملتے ہیں نا. تو اب یہ بولے گا مجھے بہت افسوس ہوا تو کیسے جمے گا نہیں، تو چپ چاپ اللہ مغفرت کرے، خدا لٹا کر خود، تو اس کا تو کار ہوگا، دل میں تو خوشی عین ممکن ہے خوشی ہوتی ہو. اب ڈاکٹر کسی مریض کو دیکھے اور آپ کو اتنا تیز بخار ہے، بہت افسوس ہوا، ڈاکٹر صاحب خیر آپ فیس تو نہیں لیں گے، آپ کو بہت افسوس ہوا، اب یہ دوا فری دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، اب یہ قابل غور ہوگا. پھر جب بہت افسوس ہو اور ڈاکٹر صاحب فیس بھی پوری لیں اور بالکل یعنی چھری بھی کند چھری سے ذبح کر دیں، بولے بہت افسوس ہوا، تو یہ جمے گا نہیں نا. ڈاکٹر صاحب سب بولتے بھی نہیں عام طور پہ، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، تو اس لیے وہ جو دل کی کیفیت ہو زیادہ زیادہ وہی زبان سے آئے، زبان پر آئے، ورنہ یہ کہ آدمی اپنی زبان کو سنبھالے کہ قیامت کے دن ایک ایک حرف کا حساب، ایک ایک لفظ کا حساب ہے، ہم دے نہیں سکیں گے حساب. اللہ کریم سچے نبی کے صدقے میں، سچے علی کے صدقے میں، سچے صحابہ کے صدقے میں، کہ سارے صحابہ سچے ہیں، سچے اولیاء کے صدقے میں، سچے اہل بیت اطہار کے صدقے میں ہم کو سچا بنا دے اور سچوں کے ساتھ کر دے، کہ سچے قرآن میں سچے رب کا کلام ہے، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو الحمدللہ ہم سچوں کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ ہمیشہ سچ بولا کریں گے انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اچھا ڈاکٹر کو یا گورکن کو اگرچہ جس افسوس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں اس طرح کی اگر اس کی کیفیت نہ بھی بنے، تو اگر کوئی کہے کہ ڈاکٹر کے پاس جا کر کہے گا کہ بیمار ہو گیا ہوں یا سخت بخار ہے اس کو یا ایسی کوئی بیماری ہے، تو ڈاکٹر اپنی باڈی لینگویج سے اس کو یہ تاثر تو دے نا کہ کو لگے گا ڈاکٹر کو بھی تھوڑا سا فیل ہوا ہے کیا لگتا ہے؟
خوشی کا اظہار نہ ہونے دے.
خوشی کا اظہار نہ ہو.
گاہک ہے نا, اب مالدار گاہک ہے پرائیویٹ میں, ڈاکٹر بھی بعض وقت فیس بندہ دیکھ کر لے رہے ہوتے ہیں, بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے. تو یہ کہ اب تو 1500-2000-3000 خالی دیکھنے کی فیس لیتے ہوں گے. اب ایسا گاہک آئے, بھلے وہ بےچارا وہ کانپتا ہوا بخار میں آئے, وہ دے گا 3000 روپے, اب ڈاکٹر کو افسوس ہو یہ ذرا ہے مشکل. ڈاکٹر سے افسوس کا مطالبہ کرنا بھی نہیں چاہیے, 3000 سے بھی زیادہ ہوتے ہیں. ہاں تو اب یہ کہ ایسی صورت میں یا آپریشن کا گاہک آ جائے, کیس بولوں گاہک بولوں, گاہک آ جائے آپریشن کا اور کیس بھی 1.5-2 لاکھ سے کم نہ ہو, ایسا آپریشن ہو, اب ڈاکٹر کو بولوں گا آپ ذرا اظہار افسوس کرنا, ہو نہیں پائے گا, مسکراہٹ پھیل گئی تو منہ پہ تو پھر وہ مشکل ہو جائے گا ذرا. اس لیے چھیڑا بھائی نہیں ڈاکٹر کو, اور ڈاکٹر کو بھی اپنے دل پر قابو رکھنا چاہیے. خوشی کا اظہار یار یہ ماہر ہوتے ہیں, خوشی کا اظہار تو نہیں ہونے دیتے ہوں گے لیکن نارمل ہوتے ہوں گے ان کو, نارمل ہوتے ہی اپنے ڈاکٹروں کے پاس کس کو واسطہ نہیں پڑتا, سب کو پڑتا, مجھے بھی پڑا ہے. ہاں اگر واقعی ڈاکٹر کو افسوس ہو تو اظہار افسوس کرنے میں پھر حرج نہیں ہے, اس پر کوئی پابندی نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میٹھے میٹھے مرشد امیر لسنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کسی غیر سید بچے نے 2.5 سال کے اندر کسی سادات کرام کے اسلامی بہن کا دودھ پی لیا ہو تو کیا وہ رشتہ جو ہوگا دودھ کا اس میں جو اس کی اولاد پھر ہوگی کیا وہ سید کہلائے گی؟
وہ سید نہیں کہلائے گی, سیدہ کا دودھ پینے سے بچہ جو ہے وہ اس کا بیٹا تو ہو گیا عورت کا اور رضائی بیٹا دودھ کے رشتے کا بیٹا ہوا, جبکہ 30 ماہ اسلامی حساب سے 30 ماہ کے اندر اندر اس نے دودھ پی لیا, 30 ماہ اسلامی حساب سے ہجری سن کے حساب سے 30 مہینے کے اندر اندر دودھ پی لیا تو وہ اس کا دودھ کے رشتے کا بیٹا تو ہو گیا, لیکن 30 ماہ تک دودھ پلانا یہ ذرا سن لیجیے کہ اسلامی حساب سے 2 سال تک دودھ کی مدت ہے, 2 سال کے اوپر ایک دن بھی اوپر ہو گیا جسے تو اب دودھ پلانا یہ گناہ ہے, جائز نہیں ہے. اگرچہ وہ 30 ماہ کے اندر اندر پینے سے وہ رشتہ قائم ہو گیا دودھ کا لیکن پلانا جائز نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
مدنی چینل کے ناظرین اور تمام رسول اسلامی الحمدللہ ایک بڑی خوشخبری کہ دعوت اسلامی اسکاٹ لینڈ میں حضرت مولا مشکل کشا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی نسبت سے انشاءاللہ سبجل یہاں مسجد فیضان علی اسلامی سینٹر بنانے جا رہی ہے. میں شیر طریقت امیر اہل سنت دعوت برکات العالیہ کی بھی درخواست درج کرتا ہوں کے لیے دعا بھی فرمائیے کہ یہ جگہ اسکاٹ لینڈ کے عاشقان رسول اسلامی بھائیوں کے لیے ایک عظیم مرکز قائم ہو, یہاں اللہ نے چاہا تو فیوچر میں گورنمنٹ کی اجازت سے جامعۃ المدینہ مدرسۃ المدینہ بھی قائم کیا جائے گا اور یہاں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کا آغاز کیا جائے گا.
اللہ برکت دے اور اللہ کرے کہ یہاں عظیم الشان مسجد جامعۃ المدینہ مدرسۃ المدینہ وغیرہ وغیرہ یہ سب تعمیر ہوں اور سب کام شریعت کے مطابق ہو اور ثواب بھی ملے اخلاص بھی ملے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوال آیا دعا قبول کیوں نہیں ہوتی یہ بتا دیں.
دعا قبول ہی قبول ہے, ادعونی استجب لکم, تم دعا کرو تم مجھ سے دعا کرو میں قبول فرماؤں گا, یہ اللہ پاک کا ارشاد ہے. دوبارہ لے کے پھر وہ قبولیت کے انداز ہم لوگ قبول میں عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ قبول میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو مانگا وہ مل گیا, نوکری نہیں تھی نوکری کے لیے دعا کی تو نوکری مل گئی تو دعا قبول ہو گئی, یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے دعا قبول ہوئی, لیکن یہ کہ کچھ قبولیت کے اور بھی انداز ہیں کہ دعا سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، آنے والی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، اور اس کا ثواب قیامت کے دن بندہ دیکھے گا، جس کی جو دعا قبول نہیں ہوتی اس کا تو تمنا کرے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی، اتنا اس کا ثواب ہے. یوں مطلب ہے کہ قبولیت کے مختلف انداز ہیں. دعا قبول ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے دعا کرنا. الدعاء مخ العبادہ، حدیث پاک میں کہ دعا عبادت کا مغز ہے. ہمیں دعا مانگنی ہے، اور اس لیے مانگنی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس کے پیارے نبی کا حکم ہے عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم. دعا کرنا یہ عبادت ہے. اللہ رسول کی اطاعت میں دعا مانگیں گے تو ثواب ملے گا، جو چاہ وہ ہم نے وہ اللہ عطا بھی کر دے، تو اس کی رحمت کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. البتہ یہ کہ عدم قبول میں، قبول نہ ہونے میں، رکاوٹوں میں، ایک رکاوٹ جو ہے یہ بہت بڑی رکاوٹ، حرام روزی. اور اس سے بچنا، جو اس دور میں جو نا کئی ایسے ہوتے جو یہ سمجھتے کہ ہم حلال روزی کما رہے ہیں اور وہ حلال ہوتی نہیں ہے، ان کو مسائل نہیں پتا ہوتے، اس وجہ سے یہ حرام میں جا پڑتے ہیں، سود میں جا پڑتے ہیں، وہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ سود ہے. تو یہ سیکھنا فرض ہے کہ جو بزنس کرنا چاہتا ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ بزنس کے ضروری مسائل اس کو جانے، اس کو آتے ہوں. اسی طرح نوکری کرنے والا جو تو نوکری کے مسائل ضروری جو ہے وہ آتے ہوں، کا جاننا فرض ہے. اور بھی جو کام وہ کرنا چاہتا ہے تو ضرورت کے مسائل اس کو جاننے چاہیے، ضروری ہے، فرض ہے، نہیں جانے کا گناہ گار ہوگا. تو یوں بھی بعض اوقات حرام میں بندہ جا پڑتا ہے. اور بھی اس کے کئی آداب ہیں کہ جن کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی. جیسے جلدی مچانا، تو یہ جلدی مچانا جو ہے دعا کے لیے یہ بھی قبولیت میں رکاوٹ ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
بھی کافی لوگ مرد عورت ہوم کوارنٹائن ہیں، ایک کمرے میں بند ہے، کیا اس میں اعتکاف کی نیت اگر کر لے تو ان کا اعتکاف ہو جائے گا؟ جواب ارشاد فرما دیں.
کوارنٹائن، ہاں، یہ اس میں کمرے میں بند ہونا، کھلا ہونا نہیں ہے، مسجد بیت ہونا ضروری ہے. اب اپنے ہی گھر میں یہ بند ہیں، اور عورتیں، مرد کا تو کمرے میں اعتکاف نہیں ہوتا، اس کا مسجد ہونا ضروری ہے. تو عورتوں نے اگر یہ قرنطینہ میں ہیں اور نیت کر لیتی ہیں 20ویں روزے کا سورج غروب ہوتے ہو وقت وہ اعتکاف کی نیت سے اپنی مسجد بیت میں ہیں تو اعتکاف شروع ہو گیا. تو مسجد بیت کی نیت نہیں کی تھی تو اب بھی کر سکتے ہیں، جبکہ غروب آفتاب سے پہلے پہلے کی ہو، کہ میں اس کو مسجد بیت کی نیت کرتی ہوں اور اب وہ اعتکاف کی نیت کر لے، پھر سورج ڈوب چکا تو ابھی اعتکاف شروع ہو گیا اس کا 10 دن کا، یہ آخری اشارے کا. اچھا، اب کسی جگہ مسجد بیت ہے، جیسے کسی کے گھر میں بڑا کمرہ ہے، مسجد بیت ہے، تو گھر کی جتنی بھی عورتیں ہیں وہ سب بھی اس میں اعتکاف کر سکتی ہیں 10 دن کے لیے. یا کوئی اڑوس پڑوس سے آ گئی، کوئی سائیں بہن دوسری آ گئی، اور وہاں اگر وہ اس کے مسجد بیت میں، کسی کے گھر میں جو مسجد بیت ہے اس میں اعتکاف کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. تاہم یہ کہ ایسے موقع پر پردے کا بڑا خیال رکھنا ہوا، کہ دوسرے کے گھر میں جا کر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ گھر کے افراد جو ہیں، اس کا جوان بیٹا اندر آ جاتا ہو، بچوں کے ابو اندر آ جاتے ہوں اور بے پردگی کا سامان ہو، تو وہ پھر بھی اعتکاف جیسے درست ہوا، لیکن پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ بدنگاہی کے اور دیگر بے پردگیوں کے گناہ جو اس سے زیادہ خطرناک ہیں. اعتکاف کا ثواب تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ گناہ زیادہ خطرناک ہے. تو اس لیے کسی کے گھر اعتکاف کرنے جائے تو 112 مرتبہ سوچنا پڑے گا کہ وہاں بالکل بھی بے پردگی کا شبہ بھی نہ ہو، تب جا کر کوئی ترکیب بنے تو بنے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ گھر میں جو کمرے میں جیسے اعتکاف کیا نا, جس کمرے میں مسجد بیت ہے, تو اس یہ مسجد بیت یعنی گھر کی مسجد میں فنا مسجد نہیں ہوتی, تو بے شک وہ اٹیج بات ہے اس کمرے میں, تو وہ جو باتھ روم ہے یا واش روم ہے یہ خارج مسجد ہے. تو اب اس میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کے لیے نہیں جا سکتی, یعنی ویسے غسل کرنا تو نہیں جا سکتی, اور کھانے کے لیے ہاتھ دھونے اس کے لیے بھی نہیں جا سکتی کیونکہ خارج مسجد ہے نا یہ تو, اور ویسے کسی کام کے لیے ہاتھ دھوئے یا کپڑے دھوئے یا رومال دھونے چلی گئی, تولیہ دھونے چلی گئی, تو یہ سب اعتکاف ختم کرنے والے کام ہیں, اعتکاف اس کا ٹوٹ جائے گا. اس کو جو بھی ہاتھ دھونا ہے کہ کوئی لوٹا رکھ لے, کہ اتنی لکڑی, اب تو کولر اچھے اچھے آتے ہیں, یہ گھر میں رکھ لے, نیچے کو بالٹی رکھ لے اس میں ہاتھ دھو لے, اسی میں رومال دھو لے, اسی میں جو کرنا ہے وہ کر لے, وہ بس خارج مسجد ہے. باہر نکلنا حاجت تبعی ہے یا حاجت شرعی ہے, یہ دو صورتیں ہوتی ہیں معتکف کے مسجد سے باہر نکلنے کی اجازت کی.
یعنی آپ کا مطلب یہ کہ ایسی اسلامی بہن کھانا کھا کر جیسے مغرب کے بعد یا سحری میں سے کھانا کھایا, تو کھانا کھا کر یہ ہاتھ دھونے کے لیے بھی باتھ روم میں نہیں جا سکتی,
گئی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا, بھلے بھول کر گئی تب بھی, کیونکہ اصل مسجد بیت میں فنا مسجد نہیں ہے. جیسے عام ہمارے یہاں مسجدوں میں جو مسجد کی ضرورت کے لیے جگہ ہوتی ہیں ان کو فنا مسجد بولتے ہیں, تو یہ مسجد سے متصل ہوتی ہیں ملی ہوئی, تو ان کو فنا مسجد بولتے ہیں جبکہ ہیں مسجد کی ضرورت کے لیے. اور فنا مسجد سے جو متصل یعنی ملی ہوئی ایسی جگہیں جن جو مسجد کی ضرورت کی نہیں ہوتی لیکن ہوتی اسی مسجد کی مطلب یعنی عمارت میں یا فرش پر یا زمین پر, تو اس کو بولتے خارج مسجد. تو معتکف بھی جو مسجد کا معتکف ہے اسلامی بھائی وہ بھی خارج مسجد تو نہیں جا سکتا, لیکن اعتکاف میں فنا مسجد میں جا سکتا ہے, بلا ضرورت بھی جا سکتا ہے, اعتکاف اس کا ٹوٹے گا نہیں. تو اس طرح یہ ہاتھ دھونے کے لیے جا سکتا ہے اسلامی بھائی فنا مسجد میں, اگر واش روم ہے یا حمام ہے یا نل ہے یا وضو خانہ, یہ خود فنا مسجد میں ہوتا ہے, لیکن اسلامی بہن کے لیے یہ مسئلہ دڑا ہے. تو مسجد جیسے آداب نہیں ہے نا, ہم یعنی کہ مسجد میں یہ تھوڑی بولیں گے صابن سے ہاتھ دھو لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, صابن سے ہاتھ تو دھو سکتا ہے لیکن چھیتے اڑائے گا, ٹنکیاں رکھیں گے دھونے کے لیے تو چھیتے اڑائیں گے, پان کی تھوکیاں کر کے لال کر دیں گے مسجد میں رکھیں گے تو. تو اس لیے وہ اسلامی بہن اگر گھر میں وہاں کوئی رکھا ہوا ہے اگالدان رکھا ہوا یا ہاتھ دھو رہی ہے اس میں صابن بھی ہے چھینتے بھی, اگر فرش پر اڑ بھی گئے تو وہ مسئلہ نہیں ہے جو مسجد کا ہے, لیکن اس کا بھی احترام کرنا ہوگا مسجد بیت کا, اس کو صاف صفائی وغیرہ کرنی چاہیے, لیکن وہ جو ہو گیا تو اس پہ گناہ نہیں کہیں گے, لیکن فرش مسجد کی تو بہت زیادہ مطلب اہمیت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
معتکف کسی اور مسجد میں جمعہ پڑھ سکتا ہے کیونکہ جس مسجد نے اعتکاف کیا ہے وہاں جمعہ نہیں ہوتا,
جمعہ ہوتا ہی نہیں, تو پھر دوسری مسجد میں جمعے کے لیے جا سکتا ہے, اپنے یہاں سنتیں پڑھ کے وہاں خطبہ وہاں سنیں اور جمعے کے فرض پڑھ کے واپس لوٹ آ جائے اور اپنے یہاں سنتیں پڑھے. احتیاط کرنی ہے اس کو, وہاں بلا وجہ رکنا نہیں ہے, لوگوں سے ملاقاتیں نہیں کرنی, نہ اس طرح جائے اور آ جائے جمعہ پڑھ کے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
مدنی مذاکرہ